السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین. ہمارا موضوع چل رہا ہے شہادت کے حوالے سے، اور سورۃ البقرہ ہی کی آیت 143 آپ کے سامنے ابھی پڑھی بھی گئی ہے، جس کا مفہوم یہی ہے. پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو بنایا ہی اسی لیے ہے، امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، معتدل امت. کیوں؟ تاکہ تم شہادت کا فریضہ ادا کرو، جیسے کہ رسول نے تمہارے اوپر یہ فریضہ ادا کیا ہے، جیسے وہ تمہارے اوپر گواہ ہوئے ہیں، ایسے اب تم نے گواہ بننا ہے. شہادت علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہی. یہ کیا ہے؟ یہ کل قیامت کے دن وہ حجت ہے جو انسانوں پر قائم ہوگی، جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کا حساب کتاب کریں گے. مثال میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی سمجھانے کے لیے، کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ بھئی فلاں صاحب تک یہ پیغام پہنچا دیں، اور یہ کہ بعد میں میں ان صاحب سے کہ جن کو پیغام پہنچانا تھا پوچھوں کہ بھئی آپ تک پیغام پہنچا تھا، آپ نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا، اور وہ کہیں بھئی میرے پاس تو پیغام ہی نہیں پہنچا، تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. تو جن صاحب کو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، اب ان کی اس حوالے سے کیا ہونی ہے؟ باس پرس ہونی ہے. اب جس کے پاس پیغام ہی نہیں پہنچا، اس کا کوئی میں حساب لے سکتا ہوں؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہوں؟ کوئی احتساب کر سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں. بھائی جب ان تک پیغام ہی نہیں پہنچا، تو کیسے یہ بات بنے گی کہ میں ان سے کہوں گی بھائی آپ نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ اس صورت میں جس کو میں نے پیغام دے کر بھیجا تھا، اس کا قصور ہے، وہ آئے گا کٹہرے میں. لیکن اگر سچویشن یہ ہے کہ اس شخص نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور جن تک پیغام پہنچا وہ اس پر عمل نہ کر سکے، اب یہ شخص بری ذمہ ہے جو پیغامبر تھا، جو میسنجر تھا، جس کے ذریعے پیغام بھیجا گیا تھا، وہ گواہی دے گا. اس کو میں بلوا کے بولوں گا ابھی میں نے آپ کو پیغام دیا تھا، آپ نے پہنچایا؟ تو کہے گا جی جی بالکل، آپ کا پیغام منوان بالکل ایز اٹ از، جیسے آپ نے دیا تھا میں نے ان صاحب کو بتا دیا تھا. اب وہ صاحب بھی کھڑے میں کہوں ابھی آپ کا پیغام پہنچا تھا؟ ہاں ہاں انہوں نے بتایا تو تھا. اب کٹہرے میں کون آئے گا؟ اب وہ صاحب آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پوری ترتیب بنائی ہے، اور اپنے انبیاء کو، رسولوں کو پے در پہ بھیجا ہے. حالانکہ انسان کے اندر اللہ نے یہ بیج بویا ہے ربوبیت کے احساس کے ساتھ، اس کے اندر ودیعت شدہ یہ پیغام موجود ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ یہ ترتیب، یہ سلسلہ بنایا گیا. لہذا جب کل قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہوگا، تو یہ انبیاء اور رسول آئیں گے گواہی دینے کے لیے. قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے پکارا ہے اپنے پیارے حبیب کو کہ کیا ہوگا وہ دن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم گواہوں کو لے کر آئیں گے، اور اے نبی آپ کو بھی ہم بطور گواہ کھڑا کریں گے. رسول اللہ کو بھی بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا آپ نے پہنچایا تھا، اور رسول اللہ بھی جیسے کہ تمام انبیاء اور رسول یہ گواہی دیں گے، وہ بھی اسی طرح گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے پہنچایا تھا. ایک طرف وہ اللہ ہے رب کائنات، درمیان میں پیغمبر ہے، اور دوسری طرف انسانیت ہے، اس پیغمبر کی قوم یا امت ہے، اور جو بھی انبیاء اور رسول آتے رہے ان کی قومیں، ان کی امتیں مخصوص رہیں. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ایک خاصیت یہاں پر آ گئی، اور وہ کیا؟ کہ رسول اللہ کی رسالت تمام انسانوں کی طرف ہو گئی. یہ کسی قوم، قبیلے یا کسی خاص دور یا خطے وغیرہ کے لیے مخصوص نہیں رہ گئی. پچھلے انبیاء کا معاملہ یہ تھا، جو نبی جہاں بھیجا جاتا تھا وہیں کا مکلف ہوتا تھا اور کہیں کا نہیں.
ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء اس زمین پر موجود رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں حدیث کے مطابق کم و بیش 125,000 انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں زمین پر، جن میں سے چند کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے کیونکہ ان کا تعلق عرب سے تھا، انہی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. باقی پوری دنیا میں جہاں جہاں اور ایون عرب میں بھی پتہ نہیں کتنے انبیاء کا تذکرہ جو صرف اشارتاً ہے، ناموں کے ساتھ نہیں. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیں گے، اور یہ گواہی آپ کے مبعوث ہونے کے بعد سے لے کر جتنے بھی انسان قیامت تک کے لیے، سب کے اوپر اپلائے ہونی ہے، یہ حجت قائم ہونی ہے. تو آپ سمجھیے گا اس بات کو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا ان پر تو یہ گواہی ڈائریکٹ براہ راست ہو گئی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا اس دنیا میں اپنی زندگی میں، ان پر یہ گواہی کیسے ہوگی؟ اب تو کوئی رسول نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، تو یہ گواہی کیسے ان پر قائم ہوگی، یہ حجت کیسے ان پر قائم ہوگی؟ یہ ہے وہ اہم ترین بات جہاں سے امت کا کانسیپٹ جنریٹ ہوتا ہے. یہی تو وہ اہم ترین حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فضیلت کا معیار تو یہی ہے. ہم کہیں جی سینہ پھلا کے الحمدللہ ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں کنتم خیر امت، سب سے خیر امت، سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اوپر. اور ظاہر سی بات ہے، لاجیکل بات ہے، اس کی ایک براہ راست وجہ تو یہی ہے کہ نسبت کس سے ہے؟ امام الانبیاء سے ہے. تو جیسے امام الانبیاء تمام انبیاء میں سب سے اوپر ہیں، اسی طرح یہ امت بھی تمام امت میں سب سے اوپر ہے. یہ تو ہو گئی ایک سیدھی سادھی وجہ. لیکن اللہ کا قانون سمجھیے، اللہ کی سنت کیا ہے، قانون کیا ہے، اصول کیا ہے؟ وہ آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس زمین پر نازل کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی شے کی کوئی فضیلت یا کوئی اس کا رتبہ یا مرتبہ اصلاً تو اللہ کے فرما دینے کی وجہ سے ہے، اور اللہ کا یہ فرما دینا بے حکمت نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے. یہ ترتیب ہے، یہ کائناتی سچ ہے. اللہ نے جس شے کو بھی جہاں رکھا ہے اس کی حکمت ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی بنیاد ہے. یہ امت افضل ہے، ظاہری بالکل سیدھی وجہ تو رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا، جس نے کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اقرار کر لیا وہ تمام امتوں میں سب سے افضل والی امت میں شامل ہو گیا. اگلی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی، کیونکہ اس امت کو ایک بہت بڑے منصب پر بھی سرفراز کیا گیا، وہ منصب ہے شہادت علی الناس. یہی آیت ہے، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بنایا ہے، برپا کیا ہے امت وسط بنا کر. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے کہ رسول ہوئے تمہارے اوپر گواہ. اور یہی بات وہاں کنٹینیو ہو رہی ہے سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. یعنی وہ جو بات ہم سمجھ رہے تھے کہ جب انبیاء اور رسولوں کی گواہی ختم ہوگی اور انسان تو باقی ہیں، رسول اللہ کے جانے کے بعد سے قوم انسان جو بھی قبیلے آ رہے ہیں قیامت تک آتے رہیں، ان کے اوپر یہ گواہی اس عدالت میں کیسے قائم ہوگی؟ وہ ہوگی اس امت کے ذریعے. یہاں تک کہ ایک روایت میں بات آتی ہے کہ آخری دور کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں گے کھڑے ہو کر کہ ہم تک کوئی نبی نہیں پہنچا تھا، ہم پر یہ کلیم، یہ پروو نہیں ہو سکتا، حجت قائم نہیں ہو سکتی، ہمارا احتساب نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کے ان لوگوں کو کھڑا کریں گے جنہوں نے ان تک یہ پیغام پہنچایا ہوگا، یہ حجت پوری کی ہوگی. اور اس جگہ پر جہاں تھوڑی دیر پہلے تک انبیاء اور رسول کھڑے تھے، وہاں اس امت کے اولیاء، وہ اللہ کے بندے جنہوں نے کیا کیا، یہ نبیوں والا کام، اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے والا کام، یہ اب آئیں گے. اسی معنوں میں اس امت کے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، انہی معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں. وہ نبی نہیں ہے، لیکن نبیوں والا کام کر رہے ہیں. اور یہ وہاں کل قیامت کے دن اس کا ایک معنوی پہلو ہے کہ پہلے انبیاء گواہیاں دے رہے تھے اور اس کے بعد اس امت کے لوگ آئیں گے گواہیاں دینے. اللہ پوچھے گا تم نے پہنچایا تھا؟ ہاں جی پہنچایا تھا. ہاں بھی پہنچا تھا ان کے ذریعے؟ ہاں جی پہنچا تھا. گواہی ثابت ہو گئی. اور یہی اس پوری امت کی وہ فضیلت کی اہم ترین وجہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالی نے اس فریضے کے اوپر لگایا ہے کہ اب قیامت تک انسان جو آئیں گے ان تک اللہ کا پیغام ہر وہ شخص پہنچائے گا جو رسول اللہ کا ماننے والا ہے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. کہیں آپ نے فرمایا کہ فلیبلغ شاہد الغائب حجت الوداع کے موقع پہ، پہلے تو اپنی گواہی لی، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے گواہی دی، اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی، حق کی نصیحت ادا فرما دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے اللہ کو گواہ بنا کر اللہ مشہد تین دفعہ کہا کہ اللہ تو گواہ رہے، اور پھر فرمایا فلیبلغ شاہد الغائب. اب جو یہاں ہے نا موجود، اللہ کے نبی فرمانے جو یہاں موجود ہیں، اب وہ کیا کریں؟ اس پیغام کو پہنچائیں ان تک جو یہاں موجود نہیں ہے. اور یہ 1,25,000 کا مجمع حجت الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام کا کہاں گیا؟ کتنی قبریں ہیں حجاز میں، مکے میں اور مدینے میں صحابہ کی؟ چند سو. یہ 1,25,000 صحابہ جو آئے ہوئے تھے، یہ وہیں بیٹھ جاتے، وہیں نفل پڑھتے، وہیں عبادت کرتے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب لیتے، غار حرا میں بھی نمازیں پڑھتے، اور بھی نہ جانے کون کون سے مقدس ترین مقامات، کیا کیا زبردست. لیکن کہاں گئے یہ سارے صحابہ؟ اس فرض کی ادائیگی کے لیے نکل گئے. پوری دنیا میں، یہ تاریخی حقیقت ہے، پوری دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں صحابہ کی قبریں نہ ملیں گی آپ کو. پاکستان میں ہے نا، ہم سب جانتے ہیں. اب وہ اللہ جانتا ہے اس کی کتنی، لیکن ریفر تو کیا جاتا ہے، دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں. تو صحابہ پوری دنیا میں گئے یہ بات سن کر کہ اب یہ کام کرنا ہے، یہ فریضہ انجام دینا، یہ ہے شہادت علی الناس. اور اللہ کے نبی نے تو اس کا سلیبس بھی بتا دیا، بلغ عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے میرے بحاف پہ چاہے ایک بھی آیت، ایک بھی بات تم نے سیکھ لی سمجھا، پہنچاؤ، اس کو اپنے پاس نہ رکھو. یہی وہ فریضہ ہے شہادت علی الناس کا، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا، کہ جس کی ادائیگی ایک انسان جب کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگاتا ہے، کھپاتا ہے، وقف کرتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی توانائی، اپنے ریسورسز، اپنی صلاحیت، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے بقدر اللہ کی توفیق کے وہ لگاتا ہے اس کام میں، یہاں تک کہ اس کا کلائمیکس کیا ہے، اس کا عروج کیا ہے، کہ اس راہ میں، اس رستے میں اللہ کے دین کو ثابت کرنے، قائم کرنے، اس کو انسانوں تک پہنچانے کی حجت پوری کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، بالآخر اپنی جان تک دے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، جان دے دیتا ہے. اور یہ مرتبہ شہید کا پا لیتا ہے. پچھلی دفعہ بھی بات ہم رکھ رہے تھے شہادت کے معنی گواہی، اور ایک شخص اس گواہی میں کس معیار پہ چلا گیا کہ اس گواہی کے لیے سب سے قیمتی متاع جو اس کے پاس تھی، اس کی جان، وہ اس نے اللہ کے حوالے کر دی، اللہ کی راہ میں دے ڈالی. یہ ہے شہادت جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ہوں ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، زندہ و جاوید ہو گئے، وہ امر ہو گئے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کا فلسفہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک شخص کی موت دنیا میں اس کے کام کو ختم کر دیتی ہے، اور ایک شخص کی موت اس کے کیے ہوئے کاموں کو آگے بڑھا دیتی ہے، اس کا نام، اس کا کام، وہ جاری رہتا ہے. یہ امر ہو جانا، یہ ایک مانوی انداز میں زندہ ہو جانا، اللہ کا دین قیامت تک جاری ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے، لیکن عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے جن کو اس کام کے لیے، جو اس دین کی زندگی کے لیے اپنی جانے لگا گئے. تو اس دین کی زندگی اصل میں ان کی زندگی ہے، یہ ان کی زندگی کا اظہار ہے. یہ اسلام ہے نا، کیوں ہے؟ کیونکہ اس اسلام کے لیے جانیں دی ہیں اس کے ماننے والوں نے. تو یہ اسلام جو آج زندہ ہے یہ ان کی جانوں کے اس اظہار کا نام ہے کہ وہ بھی کہاں ہیں, زندہ ہیں, ہمارے درمیان میں موجود ہیں, ان کو مردہ نہ کہو. اور اس کی ایک تعبیر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, وہ فضیلت کے اعتبار سے کہ دنیا کا ہر انسان جب مرتا ہے تو مرتے ہی وہ جس کیفیت میں جاتا ہے وہ برزخ, وہ عالم برزخ ہے جس کی اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے, اس کو زندگی نہیں کہا گیا. زندگی اس کو کب ملے گی؟ روز محشر, جب روحیں لوٹائی جائیں گی اور پھر وہ جائے گا جو بھی اللہ کی احتساب فاصلہ, اور پھر جنت یا دوزخ. شہداء کا معاملہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ خون کا ایک قطرہ نکلتے ہی یہ پہلی بات تو مغفرت ہو گئی, یہ فضیلت اپنی جگہ, اور دوسری بات کیا ہو گئی کہ شہید کے لیے برزخ نہیں ہے. شہید ہوتے ہی کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ فضیلت, یہ مرتبہ, یہ رتبہ, یہ اعزاز شہداء کے لیے ہے. لہذا ان معنوں میں بھی ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا, وہ زندہ ہے, جنت میں ہے. بہرحال اب اس سے آگے ایک اہم ترین بات, انسان جب اس شہادت کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لے, اور ذہن میں رکھیے شہادت ہمارے ذہن میں صرف اپنی جان دے دینے کا نام ہے, میں عرض کر رہا ہوں اس شہادت میں سب سے کلائمیکس کا عمل ہے اپنی جان دے دینا. شہادت تو پوری زندگی پر جو ہے وہ مشتمل ہے, یہ فریضہ. ایک شخص اپنے قول, اپنے فعل, اپنے کردار, اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دے رہا ہوتا ہے, جو اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوتا ہے, اور جو جتنا اس میں لگائے گا اتنا بڑا شہید ہے وہ مانوی انداز میں. اور اعلیٰ ترین خوش قسمتی اللہ اسے قبول فرما لے اگر اس کی جان بھی اسی راہ میں چلی گئی اللہ کے دین کے دشمنوں کے ہاتھوں, تو یہ تو گویا وہ مہر لگ گئی اس پر, اعلیٰ ترین کیفیت ہو گئی. لیکن کتنے ہی شہداء ہوں گے کل قیامت کے دن, سمجھیے گا اس بات کو, جنہوں نے جن کی جان بستر پہ نکلی ہوگی, وہ کسی میدان جنگ میں نہیں مارے گئے, وہ اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہادت عرف میں کہہ رہے ہیں وہ والی شہادت نہیں ملی ان کو, لیکن ان کی پوری زندگی اللہ کے دین کی گواہی کے لیے لگ گئی, کھپ گئی. کل قیامت کے دن وہ بھی ان شہداء کی لسٹ میں, اس فہرست میں, اس مرتبے پر فائز ہوں, وہ گواہ بن کر کھڑے ہوں گے. جو انسان اس شہادت کو زندگی کا مقصد بنا لے, اور تو ہم کہتے بھی ہیں نا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور وہ جو کہا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے دین کے لیے لگ جانا, کھپ جانا, اپنی اپنی صلاحیت, اپنی بساط کے مطابق, یہ الگ ہوگا سب کے لیے, ایک جیسا معیار نہیں ہوگا. یہ شہادت کی منزل, شہادت الناس کا یہ فریضہ, یہ مقام, یہ مقصد زندگی, جب ایک انسان اس میں لگ جائے تو سب سے پہلا اہم ترین فائدہ تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے غنی ہو جاتا ہے, گویا دنیا کے مسائل, فکریں, اندیشے, خطرات, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تصویر بن جاتا ہے. دیکھیے اندیشے ہمارے جو ہیں, جو خطرات ہیں, ان کا کلائمیکس کیا ہے, ان کا حاصل کیا ہے, سب سے بڑا اندیشہ کیا ہے؟ یہ جان ہی ہے نا, جان کا خطرہ. بھئی مجھے اور آپ کو کسی بھی معاملے میں سب سے اوپر کا اندیشہ, خطرہ, ٹینشن جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ جان. یہ جان گئی تو ختم سب. ایک شخص نے جان ہی اٹھا کر حوالے کر دی, آلریڈی وہ تو انتظار میں ہے کہ یہ جان جائے اللہ کے لیے, کوئی اندیشہ رہ گیا؟ باقی سب چیز تو اس کے نیچے ہے نا, باقی ساری فکریں تو اس فکر سے نیچے ہیں نا بھائی, سب سے بڑی فکر تو یہ جان ہے نا اپنی. جب یہ جان ہی اللہ کے نام کر دی اور اس کو تو انتظار ہے کہ یہ نکلے, تو اب اسے کس بات کی فکر ہے؟ کوئی ڈر رہے گا اس کے اندر؟ ایک اللہ کا ڈر جو اس کے اندر ہے, اس کے بعد اس کے اندر کوئی اور ڈر, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ماورہ ہو گیا یہ دنیا کی فکروں سے, اس کے لیے ہیچ ہو گئی ہیں ساری باتیں. اس کو جو صحابہ نے جو دنیا کو جس طرح سے ٹریٹ کیا, پچھلی دفعہ بھی بات آ رہی تھی نا, وہ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. جب انہوں نے جانے حوالے کر دی اپنی, پر بچا کیا پیچھے, پھر کیا ٹینشن ہے, کس بات کی پریشانی ہے, جو ہوتا ہوتا رہے, کھانا ملے گا کھا لیں گے, نہیں ملے گا نہیں کھائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جانوں کو عزیز کر لیا اور سینچ سینچ کر رکھا ہوا ہے, بچا بچا کر رکھا ہوا ہے, یہ جان اپنے فرض سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے, اب تو ایک پٹاخے سے بھی دل ڈوب جاتا ہے, ڈر لگتا ہے, ایک کھٹکا بھی ہوتا ہے تو دل اچھل کے حلق ہائے کیا ہوا, کیونکہ پیچھے ایک اندر الارم بجتا ہے مر نہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ عزیز ہے نا جان, اب اس کو بچا بچا کے بندہ سینچ سینچ کے. تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس منزل کے راہی کی فکریں سب ختم, ایک ہی فکر ہے اور وہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, بس اللہ راضی ہو جائے. اور جو اس منزل کا راہی نہیں ہے اور دوسری طرف ہے اس کی ڈائریکشن, اس کے پاس انبار ہے فکروں کا. اگلی بات اس کو بھی سمجھیے گا, بظاہر اس سے ایک سینس یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دے وہ اپنی جان سے بے فکر ہو گیا, اب اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جو ہوتا ہے نا سمجھیے نہیں, وہ تو زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے. اس بات کو, اس نقطے کو سمجھیے گا, اگر میرے پاس کوئی امانت ہے کسی کی اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ امانت اس کے حوالے کروں جو اس کا مالک ہے, تو میں باقیوں سے بچاؤں گا نہیں بچاؤں گا اس کو, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب یہ جان میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں نکلے تو باقی تمام جگہوں سے میں تو پوری طرح سے اس جان کو کیا کروں گا, بچاؤں گا, سینچوں گا, سنبھالوں گا, میں تو زیادہ حفاظت کروں گا اس کی, کیونکہ میں نے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اس کو رکھنا ہے. میں تو اس کی صحت کے لیے, اس کی جو بھی, اپنے آپ کو اس منزل تک لے جانے کے لیے زیادہ محنت کروں گا. یہ نقطہ سمجھ آیا؟ تو یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص اگر اللہ کی راہ میں نکل گیا تو وہ بے پرواہ ہو گیا, جی اب تو وہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. نہ, پوری سیرت اٹھا لیجئے, رسول اللہ کی سنتیں اٹھا لیجئے, صحابہ کی زندگی اٹھا لیجئے. کوئی یہ تھوڑی تھا کہ وہ زہد اور تقوی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بس خامہ کا بھوکا رہ رہا ہے آدمی, اپنے ساتھ ظلم کر رہا نا, وہ تو زیادہ کانشیس ہو جائے گا, زیادہ صحت مند رہنے کی کوشش کرے گا, زیادہ توانائیاں جمع کرے گا, صحت مند کھانا کھائے گا. ہاں, اناپ شناپ نہیں کھائے گا, اگڑم شگڑم نہیں کھائے گا, فضولیات میں نہیں وقت لگائے گا, صحیح جگہوں پر لگائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو توانا اور صحت مند رکھ کے اپنی جان کو بچا کر کس کے حوالے کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے, اللہ کے دین کے لیے اس کو کام میں لانا چاہتا ہے. تو یہ تو زیادہ پرواہ کرے گا. اگلی بات, یہ جان دے دینا اللہ کے لیے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بھائی اسی نے دی تھی, اسی کو لٹائی ہے, تو اس میں تو ہے ہی اسی کی, اسی کو لوٹا رہے ہیں. تو یہ فائدے کا سودا ہے کہ نقصان کا؟ یہ فائدے کا سودا ہے, انسان اگر اس بات کو سمجھے. اور اس کے لیے سمجھنا پڑے گا زندگی اور موت کا فلسفہ. یہ زندگی جس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا ٹرانزینٹ فیز ہے, بہت چھوٹا سا, جس کی حیثیت اصل زندگی کے مقابلے میں ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے. بہت جلدی ختم ہو جانے والا ایک چھوٹا سا فیز, جس کو اصل سمجھ کے ہم اپنے آپ کو اس میں لگا رہے ہیں, کھپا رہے ہیں اور اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. حالانکہ یہ وقت تو بڑا قیمتی, کیونکہ اس وقت کو استعمال کر کے اس اصل زندگی کو سنوارنا ہے جو اصل زندگی شروع ہونے والی. میں بار بار یہ مثال سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں, ہمارا ایمان ایمان بالموت نہیں ہے, ہمارا ایمان ایمان بالموت نہیں ہے. موت پر ایمان تو کوئی معنی نہیں رکھتا. موت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ملحد کیا موت کا انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی کہے گا جی میں موت کو نہیں مانتا ہوں، بھائی تو نہ مان، تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ موت تو اٹل حقیقت ہے۔ تو مسلمان میں اور ایک دوسرے عام انسان میں فرق کیا ہے سمجھیے، ہمارا ایمان ایمان بالموت نہیں بلکہ ایمان بالآخرہ ہے۔ موت کا کوئی انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن ایک نان بلیور، ایک غیر مسلم، اس کے لیے موت کیا ہے؟ ڈیتھ کیا ہے؟ ڈیتھ از دی اینڈ، موت ہے اختتام، ختم شد، مر گئے ختم۔ جبکہ ایک مسلمان اس بات کو ہی اقرار کر کے مسلمان کہلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ موت ہی سے تو اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر آنکھ کھلے گی، موت دی اینڈ نہیں ہے، موت تو بلکہ کیا ہے یہ، ڈیتھ، ڈیتھ از دی بگننگ۔ کافر کیا کہہ رہا ہے؟ موت کیا ہے؟ ڈیتھ از دی اینڈ۔ اور مومن کا کہہ رہا ہے ڈیتھ از دا بگننگ، وہ کہہ رہا ہے کہ موت ختم شد، سب ختم، اور مومن کہہ رہا ہے موت سے ہی تو شروع ہوگا، اصل تو آنکھ وہیں کھلے گی، وہ اصل زندگی جہاں ہم جائیں گے، اور وہاں پھر ہوگا امیر غریب کون، خوش نصیب بد نصیب کون، وہاں پتا چلے گا، یہ یہاں نہیں، وہاں ہے اصل میں، خوبصورت بدصورت، کامیاب ناکام، جو بھی معیارات دنیا میں، وہ ہیں اصل، وہاں پتا چلے گا۔ یہ تو جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو آپس میں کھیلتا ہوا دیکھیں، چھوٹے چھوٹے چار چار پانچ پانچ سال کے بچے آپس میں کھیل رہے ہوں، اور اس کھیل کے دوران میں ایک بچہ جیت جائے اور ایک ہار جائے، اور ہارنے والا بچہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، اور جیتنے والا اچھل اچھل کے اترانے لگے، کیا کہتے ہیں اس بچوں کو؟ کیا کہیں گے؟ بیٹا یہ جیت اور اس ہار کی کوئی ویلیو ہے؟ بچہ رو رو کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے، آپ جا کے اس کو بولیں ابے بھائی کا پاگل ہے، بیوقوف ہے بیٹا، یہ تو کھیل تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی ورت نہیں ہے زندگی میں، یہ ہار کوئی معنی نہیں رکھتی تمہاری زندگی میں، بلکہ یہ ہار تو تمہیں زیادہ مضبوط بنائے گی، تم لرن کرو گے، وغیرہ 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 نا، یہ ساری باتیں بچوں سے کہتے نہیں کہتے؟ تو ہم بھی جب بچے تھے تو ہمارے لیے وہ کھیل والی ہار جیت زندگی موت کا مسئلہ تھی، آج بھی ہم اسی بچپنے کے ایک فیز میں ہیں، جس چیز کو آج ہم اپنے لیے ہار اور جیت کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی جب ہم وہاں پہنچیں گے، اور وہاں سے جب دیکھیں گے بولیں گے کس چیز کے لیے، جیسے آج ہم سوچتے ہیں کہ بچپن میں کس بیوقوفی کے لیے ہم اپنے آپ کو رو بھلکان کر رہے تھے، تو اس وقت ہم سوچیں گے ہائے کن چکروں میں پڑے ہوئے تھے، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آئے۔ تو شہادت اگر زندگی کا مقصد ہے تو یہی اصل شعور ہے، اس بات کا سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا بھائی، ایک مومن کہے کہ میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں، اور دوسرا کہے کہ نہیں نہیں بھائی، ہے نا، اگر ایسے خدا نہ خواستہ، مجھے بتائیے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں بھائی، تو وہ بچے گا موت سے؟ مطلب یہ مرے گا نہیں؟ اچھا اگر کوئی کہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں تو ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ اس کی موت پہلے آ جائے گی، موت کا وقت طے ہے۔ کب طے ہوا تھا یہ میری اور آپ کی موت کا وقت؟ ہماری پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے طے کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، جب وہ اجل، وہ وقت، وہ طے شدہ معین ٹائم موت کا، میرا آپ کا ہم میں سے ہر کسی کا، جیسے ہی آیا وہ لمحہ، وہ روح قبض ہو جائے گی، چاہے اپنے بستر میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، ہسپتال میں ہوں، روڈ پہ ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، سمجھ لیجئے اس بات کو۔ موت بیماری سے نہیں آتی، حادثے سے نہیں آتی، موت آتی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ تو زندگی کے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو چلانے کے لیے میری، اور کہیں ہم پاگل نہ ہو جائیں سوچ سوچ کے، ظاہر ہے انسان بھی کون مر گیا، کیسے مر گیا، ہاں جی وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے، وہ برین اسٹروک سے مر گئے، وہ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، وہ بیمار تھے کینسر سے مر گئے، وہ چھت سے گر کے مر گیا، وہ سر پہ چوٹ لگ کے مر گیا، یہ تو ہماری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تب ترتیب بنا دی، ورنہ تو ہم کیا کہتے بھائی، بندہ کھڑے کھڑے ایسی مر رہا ہے تو ہم تو سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتے، حالانکہ اب تو یہ بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، بعض دفعہ نہیں چلتی۔ تو موت کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں دنیا کی ترتیب بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے. اصلاً شے سمجھ لیجئے، موت کا وقت طے ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں میری موت تو اسی وقت آئے گی جس وقت اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. میں جہاں ہوں، جس عالم میں، جس حال میں، صحت کی جس کیفیت میں، جس جگہ، جو بھی، موت کا وقت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو دین میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں، یہ شہادت یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری تو ڈے ون سے چل رہی ہے. انبیاء یہی کام کر رہے ہیں، بس فرق سمجھ لیجئے. فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلے انبیاء کے لیے دائرہ محدود ہوتا تھا، بھائی ایک قوم ہے، ایک خطہ ہے. ایک مشہور روایت ہے کہ کسی قوم کے کچھ افراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے. یہ بنی اسرائیل کے نہیں تھے، کہیں غیر بنی اسرائیل کے کوئی اور قوم کے لوگ تھے. وہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ بھائی، ظاہر جو بھی روایت میں بات ملتی ہے کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے، کچھ سمجھائیے، کچھ بتائیے، آپ جو پیغام دے رہے ہیں یا جو لوگوں تک جو بھی بات ہم آپ سے سیکھنے سمجھ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ کا ایک رسول ہے اور اس کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نصیحت کریں، ہمیں بتائیں اپنا پیغام. وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، میرا پیغام تمہارے لیے ہے ہی نہیں، مجھے مبعوث کیا گیا بنی اسرائیل کی طرف، وہ ہے میرا اصل ٹارگٹ، ہدف، میرا دائرہ وہاں تک ہے. یہ اتنی اہم مثال ہے سمجھنے کے لیے. بس یہ اس فرق کو یعنی یہ کام سارے انبیاء نے کرنا، سارے رسولوں نے کرنا، سارے جو بھی پچھلی امتیں رہی اپنے اپنے اپنی اللہ کی طرف سے طے شدہ ضابطے کے مطابق یہ کام کرتے رہے. لیکن فرق کہاں پڑا؟ ان کا کام کا دائرہ محدود تھا، قوموں کی طرف تھا یا ادوار کی طرف تھا یا جو بھی تھا، اور رسول اللہ کے لیے یہ دائرہ لامحدود ہو گیا. اب یہ کھل گیا، اب تمام انسان، ساری کو، اب کوئی قوم، قبیلہ، ذات، کچھ نہیں، سب انسانوں کے لیے اللہ کے نبی کا پیغام ہے قیامت تک کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرق کے ساتھ کام یہی. تو انبیاء نے بھی اپنی جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں. انبیاء کے قصے سنے ذرا ہم پڑھیں تو ہمیں پتا چلے. ہم سمجھتے ہیں زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آسانی ہو جائے، ہم امیر ہو جائیں، لگژریز مل جائیں، نعمتیں مل جائیں، اچھی نوکری مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، آرام مل جائے. اللہ کے سب سے پیارے لوگ کون ہیں؟ تمام انسانوں میں انبیاء ہیں نا. انبیاء نے کیا زندگی گزاری ہے؟ زندگی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ لگژریز اور آسانیاں. ہاں، مثالیں بادشاہت کی بھی ملتی ہیں لیکن گنتی کی چند. مثال داؤد علیہ السلام کی بھی ہے، سلیمان علیہ السلام کی بھی ہے، بے شک ہے. گنتی کے چند آپ کو مثالیں ملیں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے توازن کے لیے، تعلیم کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ اسٹیٹس دیا، بادشاہت کا یا عمارت دی یا جو بھی. اکثر آپ کو جو ملیں گے انبیاء، ان کی قصے، ان کی باتیں آپ پڑھیں، قرآن جو ہمارے سامنے رکھتا ہے، انتہائی مشقت. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح نا، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا انہیں انتہائی کم عمری میں، 6 سال کی معصومانہ عمر میں ماں باپ سے جدا کر کے کنویں میں پھینکا گیا؟ نہیں پھینکا گیا. مصر کے بازار میں بیچا گیا؟ نہیں بیچا گیا. 9 سال تک بغیر کسی جرم کے جیل میں قید رکھا گیا؟ نہیں رکھا گیا. یہ اللہ کے نبی ہیں. ایوب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا ہم نے، کیسے ان کے اوپر بیماری آئی ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نہیں نکلا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ذرا گنتے تو جائیے. عید الاضحیٰ کے موقع پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں ہم اس موضوع پر. اور پھر ان انبیاء کو جو شہید کیا گیا، ان کی جانیں لی گئی، وہ سارا تفصیل ہے پوری. بنی اسرائیلیوں نے، خاص طور پر بدبختوں نے، چن چن کر اپنے انبیاء کو معاذ اللہ قتل کیا ہے اور کیسے کیسے ظلم کیے. ایک نبی کو تفصیل آتی ہے کہ الٹا کنویں کے اندر لٹکا دیا انہوں نے، اس جرم میں کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ان کے جرموں پر، ان کی غلط کاریوں پر ٹوک رہے تھے. اذیت ناک طریقے سے پہلے تشدد کیا، مارا پیٹا، پھر الٹا کر کے کنویں میں لٹکا دیا. اسی عالم میں کئی دن لٹے رہ گئے اور جان نکلی ہے. یہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے بھائی. اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کی بات کر لیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات کر لیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو روایات آتی ہیں ان کا کیا تھا کہ بادشاہ کو کلمہ حق کہا تھا، اس کی غلط بات پہ اس کے جرم کو واضح کیا تھا اور ڈٹ گئے تھے. اس بدبخت نے جو ہے وہ گردن کٹوا دی, اور وہ تشتری میں جو روایت بتاتی کہ گردن کاٹ کر لائی گئی. حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ آلریڈی اپنے ایک بچے کی یہ قربانی, والد ہے نا حضرت یحییٰ کے, ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا, اور پھر صرف حق بات کہہ دینے کی جرم میں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور وہ تفصیل جو آتی ہے کہ درخت میں جا کر پناہ لی ہے, مطلب چھپے ہیں, اور وہ کسی طریقے سے ان کو پتا چل گیا کہ اس درخت کے اندر ہے, تو ان بدبختوں نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ پورے درخت پر آرا چلوا دیا. اور ایک روایت آتی ہے, اس کی اتھینٹسٹی تو اللہ جانتا ہے, بہرحال ملتی ہے روایت, کیونکہ دیکھیے وہ روایات جو قرآن اور حدیث کے علاوہ ملتی ہیں, زیادہ تر اسرائیلی روایات ہیں, اگر ان میں قرآن اور حدیث سے کوئی مخالفت نہیں ہے تو ہم بہرحال اس کو بیان کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں امکان کہہ سکتے ہیں, نہ اس کی تکذیب کریں گے نہ تصدیق کریں گے. کوئی شے قرآن اور حدیث سے مخالفت میں ہے تو سختی کے ساتھ اس کی تکذیب کریں گے, اور اس کا نہ بیان ہوگا نہ اس کی, لیکن اگر کوئی موافقت میں ہے تو ٹھیک ہے, ہم بیان کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ بھائی اللہ جانتا ہے باقی حقیقت. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ کہ جب ان پر وہ آرا درخت کے اوپر چلایا, اور وہ آرا چلتے چلتے ان کی پسلیوں تک پہنچا اور ان کی پسلیاں کٹنے لگیں, تو یہ درد سے چلائے, اور جیسے ہی اس تکلیف, اب ذرا تصور کیجئے ایک انسان پر آرا چل رہا اور اس کے سینے کے اوپر, تو جیسے ہی تکلیف کا اظہار کیا تو روایت میں بات آئی کہ فرشتے نے کہا کہ اے زکریا, اللہ فرماتا ہے کہ اب اگر آپ نے تکلیف کا اظہار کیا تو اس پوری زمین کو پلٹ دوں گا. اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اذیت میں ہیں, تکلیف میں ہیں, تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے تکلیف کا اظہار کیا تو رحمت اللہ کی جوش میں آ جائے گی, اور یہ سارے انسان جو اس ظلم پر پلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, ان سب کو پلٹ دے گا, تباہ کر دے گا پوری دنیا پوری زمین. یہ سنتے حضرت زکریا خاموش ہو گئے. ایک نبی کا یہ عمل ہے, یہ ہے اور رحمت ایک نبی کی طرف سے جو انسانوں کے لیے, خاموش ہو گئے, تکلیف تک کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی کے ساتھ پورا آرا چلتا چلا گیا, پورا جسم جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا. تو یہ شہادت, یہ جانے دینا, یہ تو انبیاء کا شیوا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور پھر آ جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں, پچھلے بھائی میں نے آپ کو روایات سنائی, اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ میری خواہش ہے, آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, اب یہاں سمجھیے وہ شہادت کا وسیع تصور, وہ شہادت النازلیہ, کون الرسول علیکم شہیدا, تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں, تو وہ شہادت کا کلائمیکس جان دے دینا, اور اس کی پوری براڈ سینس میں آ جائیے, پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا, یہ بڑی شہادت. وہ شہداء جو زندگی میں اللہ کے دین کے گواہ بن کر گئے, اللہ ہمیں ان کا شرشیر بھی عطا فرما دے, اس راہ کا ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا مسافر ہی بنا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے, نبوت سے پہلے کی زندگی, حالانکہ وحی نازل نہیں ہوئی اس کے باوجود وہ زندگی حجت ہے, اللہ کے پورے یعنی اہتمام کے ساتھ اس کی پوری نگرانی ہے. وہ 40 سال کی عمر جو رسول اللہ نے گزاری ہے, کردار کی وہ اعلیٰ ترین مہر ہے کہ جو لگائی ہے, کہ جو حجت بنی ہے تمام انسانوں کے اوپر. الصادق اور الامین کا خطاب انہوں ان کو دیا ہے ان کافروں نے, بت پرستوں نے, کہ جن کا کام ہی میلوں ٹھیلوں کے اندر رہنا اور نہ جانے کون کون سی خرافات میں رہنا. کیا کردار کا عالم ہوگا سوچئے, اور اس اینگل سے بھی سوچئے کہ وہ تو بت پرست تھے, وہ تو اپنی ریچولز کرتے تھے, جو بھی قرآن بھی بتاتا ہے نا, کعبے کے گرد طواف کرتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, برنا ہو جاتے تھے, تالیاں پیٹتے تھے. اللہ کے نبی نے تو کبھی ان کا ساتھ ان معاملات میں نہیں دیا, کبھی ان کے میلوں میں شرکت نہیں کی, کبھی ان کے اس جو ہے وہ عبادت جو ان کے تئیں وہ کر رہے تھے کبھی اس میں شامل نہ ہوئے. تو ایک ایسا شخص جو نہ آپ کی عبادت میں, نہ آپ کے میلوں میں, نہ آپ کی اجتماعیتوں میں, نہ آپ کی جو بھی مراسم ہیں رسومات ہیں ان میں شامل ہو رہا ہو, ایسا شخص اس معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جائے گا, سوچنے کی بات ہے. اب ذرا سوچئے کہ کیا کردار کا عالم تھا کہ ان لوگوں نے اس چیز کے باوجود ان کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا ہوا تھا, کردار تھا کہ نہیں. الصادق سب سے بڑے سچے، الامین سب سے بڑے امانت دار، یہ کردار، یہ اخلاق جو میرے اور آپ کے لیے حجت ہے. آج ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہمارے کردار کیا ہیں، ہم کس شے کے لیے جی رہے ہیں، ہم کس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. پھر جب وحی نازل ہو گئی رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ صرف جاگنا ہے اور محنت ہے اور مشقت ہے. یا تو اللہ کے عبادت میں اللہ کا بندہ کھڑا ہے، راتوں پیر سوج رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، سجدے ہیں، قیام ہیں، تلاوت ہے، یا پھر میدان جنگ ہے، یا پھر دعوت کا میدان ہے، کنڈیاں کھٹکھٹا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی دفعہ جا رہے ہیں، خیموں میں جا رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں، گلیوں میں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں سن رہے ہیں. رسول اللہ کی دو بیٹیوں کو طلاق دلوائی ہے بدبخت ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کچرا پھینکا کرتا تھا، غلاظت پھینکا کرتا تھا، وہ جا کر پکتی ہوئی ہانڈی میں گر جاتی تھی. آپ پر کیچڑ اچھالنا، کچرا پھینکنا، آپ کے دروازے کے باہر کانٹے بچھا دینا، آپ جاتے تھے جب قافلوں کی طرف دعوت دینے، پیچھے پیچھے بدبخت چلتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ اس کی نہ سننا، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، سم معاذ اللہ. اور رسول اللہ یہ سب کچھ سہ رہے ہوتے تھے. یہ عظیمت، یہ صبر، یہ برداشت، یہ قربانیاں، یہ ایثار. پھر رسول اللہ کا ہجرت کرنا، اپنے صحابہ کی وہ تکلیفیں دیکھنا، اپنے صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کرنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کا لمحہ ذرا اٹھائیں تو صحیح. تین صاحبزادے ہاتھوں میں دم توڑے ہیں، اللہ کی جو مرضی تھی کہ نہیں جاری ہونا تھا یہ نسب بیٹوں سے، نہیں ہوا، اللہ کی جو مرضی، کوئی شکوا نہیں کیا. چار میں سے تین بیٹیوں کی زندگیاں اپنے سامنے، ان کی موت آئی ہے اپنے سامنے دیکھی. غزوہ بدر کے قیدیوں میں اپنا داماد ہے کہ جو آیا ہے قیدی بن کر، اور بیٹی اس کے نکاح میں ہے مکے سے، وہاں سے وہ ہار بھجوا رہی ہیں فدیے میں، وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہے جس کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے رسول پر بیتی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، معاذ اللہ کو کہانیاں تھوڑی سنا رہا ہوں. غزوہ بدر، وہ یوم فرقان، جو فتح کی خوشخبری لے کر لوٹے ہیں تو مدینے میں جب داخل ہو رہے ہیں تو سامنے سے حضرت عثمان نکل کر آ رہے ہیں جنت البقیع سے، کیا خبر لے کر کہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا. کفن دفن تک میں شریک نہ ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوے میں شریک تھے. کون کون سی باتیں، کتنی باتیں اس چھوٹے سے وقت میں ہم سمجھے. اور یہ شہادت، یہ گواہی کا معیار، یہ تفصیلات ہم دیکھیں. اور اس لیکون الرسول علیکم شہیدا، جیسے رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، اب ایسے ہم نے گواہ ہونا ہے لوگوں کے اوپر. اللہ پوچھے گا ہم سے یہ شہادت الناس، یہ شہادت الناس، جس کے لیے پھر صحابہ نے اس چین کو کنٹینیو کیا. اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو پھر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، صحابہ کے جو بھی تناظر میں جو بھی قربانیاں وہاں سے آئیں اور یہ شہادت کی منزلیں طے ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اہم ترین فریضے کو کم از کم سمجھنے کی توفیق، اور اس کے بعد اس کے لیے جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنا کنٹریبیوشن اس میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائلین المسلمین والمسلمات.